محمد وآل محمد سلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة. وعليك السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب للأبصار بالعزة واقتدر للأشياء بالقدرة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محمد وآل محمد صلى الله عليه
وسلم.
عزیزان گرامی، عقیدہ توحید کے بارے میں آرائش پیش ہو رہی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہماری زندگی کا اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے. اس کو معمولی مسائل میں سے نہ سمجھے. جب تک ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس دنیا میں جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اس کو ہم پروان ہی نہیں چڑھا سکیں گے. ہم اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی آخرت کو آباد کرنے آئے ہیں. تو یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہمارے لیے باقی رہے گا ہی نہیں. اگر ہم اس بات کو یقین سے، اپنے اذہان کو اس بات پہ قائل کرا دیں کہ پروردگار عالم کی ذات جو ہے وہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرنے لگا تو وہ شرک خفی ہے، اور شرک ایسی بیماری ہے جو قابل معافی نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہمیں ہر آن جس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اس یقین کو کامل کرنے کی کوشش کریں کہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے، تمام مسائل کا حل اسی کے پاس ہے، رزق اسی کے اختیار میں ہے، ہماری زندگی اسی کے اختیار میں ہے، ہم مکمل طور پہ ضرورت مند و محتاج ہیں اور وہ بے نیاز ہے. ہم ذرا اپنی زندگیوں کی طرف غور کریں، ہم کتنا محتاج ہیں، ہم کتنا ضرورت مند ہیں. عزیزان گرامی، ممکن ہے آپ کہیں بات ہو رہی تھی رب العزت کی ذات کی، توحید کی، آپ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ ماڈل نے ہمیں راہ دکھائی ہے، من عرف نفسا فقد عرف ربا. اگر ہم واقع اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو سمجھ جائیں، اپنی کمزوریوں کو سمجھ جائیں، اپنی ضرورتوں کو سمجھ جائیں، تو وہ ذات حق سمجھ آ جائے گی. ہم مکمل طور پہ ضرورت مند ہیں، مکمل طور پہ محتاج ہیں، ہر لمحہ محتاج ہیں، ہر آن محتاج ہیں، ہر قدم پہ محتاج ہیں. انشاءاللہ رب العزت ہو رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ذات حق کا ارشاد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں اس حال میں اپنے ماؤں کے بطن سے اس دنیا میں لایا ہے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا. جس وقت تم اس دنیا میں آئے ہو تمہیں کوئی علم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. پروردگار عالم نے تمہیں سماعت کی طاقت دی، تمہیں دیکھنے کی بصارت کی طاقت دی، تمہیں عقل و شعور اور دل جیسی طاقت دی، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. جو نعمتیں اس نے ادا کی ہیں ان کا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرنا. اگر شکر ادا کرو گی تو اس میں اضافہ ہوگا. جب ہم اس دنیا میں آئے کیا کیفیت تھی ہماری؟ نہ ہم اٹھنے کے قابل تھے، نہ بیٹھنے کے قابل تھے، نہ ہی خود سے کھانے پینے کے قابل تھے، نہ بولنے کے قابل تھے، نہ چلنے پھرنے کے قابل تھے، نہ خود سے لباس پہننے کے قابل تھے، نہ خود سے اپنا کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ تو اس ذات حق کا احسان ہے کہ اس نے والدین جیسی نعمت عطا کی، ماں جیسی مہربان شخصیت عطا کی. ماں نے دودھ پلایا، ہمیں توانائی آ گئی، کمزوری گئی، ناتوانی گئی، توانائی آ گئی. جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں کوئی کمال نہیں ہے ہمارے اندر، کوئی صفت ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اسی کی عطا سے کمالات بڑھنے لگتے ہیں. توانائی آئی، ماں کی گود میں بیٹھنے کے قابل ہوئے، ماں نے کہا بیٹا کہو یا اللہ یا اللہ. جیسے ہی ماں نے کہا ہم بھی آہستہ آہستہ اپنی توتری زبان سے کہنے لگے یا اللہ. جس نے بھی سنا اسے اچھا لگا، اس نے دوبارہ کہا کہو یا اللہ. پھر بچے نے کہا یا اللہ. تھوڑا وقت گزرا، کہا کہو اللہ ایک ہے. بچے نے کہنا شروع کیا اللہ ایک ہے. جہالت گئی، علم آ گیا. تھوڑا مزید پڑھے، پڑھنے کے قابل ہوئے، اسکول جانے لگے، استاد نے تعلیم دینا شروع کی، ہم نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی. جب آئے ہیں کوئی کمال نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ایسا ایسا یہ صفات ہمارے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. وَإِلَّا ہم غور کریں، مکمل محتاج ہیں، سب کچھ ملنے کے بعد بھی محتاج ہیں. زندگی کے لیے سانس کے محتاج ہیں، سانس کے لیے ہوا کے محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، فقط آنکھ کے نہیں رنگ کے محتاج ہیں، رنگ کے نہیں روشنی کے محتاج ہیں. ہم سب کے پاس آنکھ ہیں، لیکن ہم جب اندھیرے میں ہوتے ہیں کچھ نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. آنکھ ہوتے ہوئے کچھ نظر نہیں آتا، روشنی کے بھی محتاج ہیں. جب تک کسی چیز کا کوئی رنگ نہ ہو خاص، اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، رنگ کے بھی محتاج ہیں اور دیکھنے کے لیے خاص فاصلے کے بھی محتاج ہیں، نہ بہت زیادہ دور دیکھ سکتے ہیں نہ بالکل آپ کے نزدیک کوئی چیز آ جائے دیکھ سکتے ہیں، سننے کے لیے سماعت کی طاقت کے محتاج ہیں، اس میں بھی خاص فاصلے کے محتاج ہیں، اگر بہت نزدیک ہو کے کوئی ہم سے زیادہ اونچی آواز میں بلند کر بات کرے ہم نہیں سمجھ پائیں گے، بہت دور رہ کے کوئی بات کرے ہم نہیں سمجھ پائیں گے، خاص فاصلے کے، خاص ٹون کے، خاص آواز کے، خاص لہروں کے محتاج ہیں، ذائقہ چکھنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، چلنے پھرنے کے لیے طاقت اور توانائی کے محتاج ہیں، ان پاؤں کے، ان قدموں کے محتاج ہیں، کوئی چیز اٹھانے کے لیے ہاتھوں کے محتاج ہیں، سر کا پاؤں محتاج ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے یہ جو رب العزت اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں عطا کر رہا ہے یہ واپس لی بھی جا سکتی ہے، اس دنیا میں آئے کچھ کھایا پیا توانائی آ گئی، خدا نہ خاصہ دو چار دن بیمار ہوئے یہ توانائی جاتی رہی، اب کوئی ہو جو سہارا دے کے بٹھائے، کوئی ہو جس کے سہارے سے چلے، بیماری کا آنا، کمزوری کا آنا، وہ جو صفت تھی ہمارے پاس، وہ جو طاقت تھی وہ چلی گئی، علماء کے ساتھ بیٹھ کے علم آ گیا، علماء سے دوری اختیار کی، علم بھی جاتا رہا، علم فرار کرتا ہے پر یہ کہ اس پہ عمل کیا جائے، ہم سب دفاع محتاج ہیں، کس چیز کے محتاج نہیں، اس ذات حق کے تو محتاج ہیں ہی، ایک دوسرے کے بھی محتاج ہیں، لباس کے لیے، لباس بنانے والے کے محتاج ہیں، علم کے محتاج ہیں، کوئی ایک چیز آپ نظر میں لیں دیکھیں ہم کتنا محتاج ہیں، لیکن افسوس ہم یہ بات بھلا دیتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ملی ہے یہ واپس بھی نہیں جا سکتی ہے، توانائی آ گئی ہے، دو چار دن بیمار ہوئے اتنے کمزور ہو گئے کہ اب کوئی ہو جس کے سہارے چل سکیں، کوئی ہو جو ہمیں اٹھا کے بٹھا سکے، کوئی ہو جو ہمیں لٹا سکے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، خود یہ زندگی اس کی ادا ہے واپس لی جائے گی، ہر ایک کو جانا ہے، بھول جاتے ہیں، ہم مکمل محتاج ہیں، وہ غنی بے ذات ہیں، ہر آنکھ اسی کے اختیار میں ہے، خدا نہ خواستہ شوگر بڑھی آنکھیں جاتی رہی، اسی سال ہم گئے حج پہ مشرف ہوئے، ایک مومن وہاں ہوا کرتا تھا، معلوم ہوا بھائی کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ چند دن پہلے پاکستان کی طرف گیا ہے، کیا ہوا، کہا شوگر اتنا ہائی ہوئی کہ وہ اس کی بصارت جاتی رہی، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی، عزیزان گرامی اگر ہم ان باتوں کو غور کریں، سوچیں، یقین کریں، نہ نیند ہمارے بس میں ہے نہ نیند سے اٹھنا ہمارے بس میں ہے، اگر نیند ہمارے بس میں ہوتی لوگ ٹیبلٹس لے کے سوتے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اس کی عطا ہے، ہم اسی پہ گھمنڈ کرنے لگ جاتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں اگر کسی کو معلوم ہو کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کی امانت ہے وہ اس پہ کرائے گا، آپ کو ایک شخص 5 لاکھ روپیہ لا کے دے کہے گا یہ امانت ہے، آپ اس پہ ناز کرو گے، آپ کہیں گے ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہمارے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، زندگی ہماری ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کی عطا ہے، یہ اعضاء و جوارح ہمارے ہیں لیکن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں. اگر یہی بات سمجھ آ جائے، ہر آن سجدہ ریز رہے، اس ذات حق کا بہت احسان ہے، ہمیں اس نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہا، 34 سجدے، دن رات میں کتنی رکعت واجب ہے انسان کے لیے، 17، اور رکعت میں کتنے سجدے، تو کہا تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے لیے میری بارگاہ میں 34 سجدے کرو بس، وہ بھی ایک ساتھ نہیں مانگے، 24 گھنٹوں میں قسطوں میں مانگے ہیں، صبح میں 2 منٹ دے دو، زہرائن میں 8 منٹ دے دو، اس سے زیادہ بھی نہیں مانگا، اب آپ کتنا کر رہا ہے اور اس میں سے مانگ کتنا رہا ہے، مال اسی کا ہے، انصاف ہم نہیں کرتے کہ مال اسی کا ہے، وہ اس میں سے اتنا تھوڑا مانگتا ہے، ہم دیکھیں تو تیار نہیں ہیں، جبکہ ہمارا طریقہ کار دنیا میں کیا ہے، جو احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو، ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی انسان کی زندگی بچاتا ہے، انسان کہتا ہے جب تک زندہ ہوں اس کا میرے اوپر احسان ہے، اور جس نے زندگی عطا کی ہے ہم اسے گھنائے ہوئے ہیں، اور مصیبتیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں، بیماریاں دیکھیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں، اتنا ترقی کے بعد میڈیکل سائنس نے ان بیماریوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اگر وجہ معلوم ہو جائے علاج کو بہت معلوم ہو جائے گا، اور کچھ وقت ہی نہیں لگتا، دیکھتے ہی دیکھتے ہی گیا، کہا کیا تھا، کہا سوئم پوچھا، اب آیا یہی ہے بیماری یا کچھ اور کا پتہ نہیں ہے، اور دین حق نے بہترین رستہ دیا ہے، کہا کوشش کرو جتنا ہو سکے باوزو رہو، سروات ہے محمد اللہ
امام زمانہ بڑن تر سلوات
ہم نے اس سامنے ہم کو بھلا دیا ہے، اس کا احسان ہمیشہ باقی ہے، کہا ہمیشہ مال وضو رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی، صحت و سلامتی ملے گی، یہ روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے مجھے نہیں معلوم وہ میسج پڑھا ہے یا نہیں، کہا اگر کوئی چاہتا ہے سوائن فلو جیسی اسی مرض سے بچے، اسے چاہیے دن میں 3-4 دفعہ اپنے ناک میں پانی وہ کرے، اگر ہم وضو و صحبات کے ساتھ انجام دیں اتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ذات حق نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں سب بتایا ہے، آپ پاکیزہ رہو گے نور کا ایک حالہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان مردود کو تم پہ حملہ آور نہیں ہونے دے گا، صحت و سلامتی تمہیں ملے گی، آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ پوری مرض سے اگر بچنا ہے اور چاہتے ہو احتیاطی تدابیر کو انجام دو، دن میں چند بار کیا کرو، اپنے نام میں پانی جس طرح وضو میں 3 دفعہ کھلی 3 دفعہ ناک میں پانی، یعنی انسان اب بھی اگر ایمان نہیں لائے گا تو کب ایمان لائے گا، دین اسلام نے بہت پہلے کہا ہے انسان کے لیے جتنی سورمان چیزیں وہی انسان کو بتائی ہیں، کہا تم 34 سجدے کرو بس ہے، تمہیں اتنا عطا کیا ہے، یہ زمین عطا کی ہے، آسمان عطا کیا ہے، سورج عطا کیا ہے، چاند و ستارے عطا کیے ہیں، یہ سبزی عطا کی ہے، یہ پھل عطا کیے ہیں، وہ تمہیں زندگی دی ہے، تو اتنا کرو 34 سال میں ہم سے وہی بھی نہیں ہو پاتے. اور جبکہ ہم یہ سجدے کرتے بھی کیوں ہیں کہ کچھ کریں گے ملے گا، نماز پڑھیں گے جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا. ہمیں اتنا دیا ہے، کہا تم اتنا انجام دو، جن کو دنیا آخرت کی سلطنت عطا کی ہے وہ پوری پوری رات عبادت میں رہتے ہیں. اور چند نہ سمجھ نہ فہم پتہ ہی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں. مولا علی کو کیا ضرورت تھی، وہ تو جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، انہیں کیا ضرورت تھی. سمجھتا ہے جیسے ہم ضرورت کے تحت پڑھتے ہیں، مولا علی بھی ضرورت کے تحت نماز پڑھتے ہیں. کہا ہم روزے رکھیں، لیکن یہ کیوں کہیں گے روزے رکھنا پسند کرتے ہیں؟ فکر وہی ہے کہ جس کی ہم انجام دیتے ہیں وہ بھی اسی کے وجہ سے انجام دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم انجام دیتے ہیں اعمال کو کچھ حاصل کرنے کے لیے، وہ انجام دیتے ہیں کیونکہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے. بہت فرق ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پروردگار عالم نے دنیا و آخرت کی سلطنت دی ہے، جنت ہمارے اختیار میں رکھی ہے، تمام مخلوقات کو ہمارے اختیار میں رکھا ہے. ہم چاہیں تو سنگریزے گفتگو کرنے لگے، چاہیں تو درخت ہمارے طرف آگے بڑھنے لگے، ہم چاہیں تو مردے کو زندہ کر دیں. اس نے اتنا دیا ہے اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں. اور ہم حاصل کرنے کے لیے بہت فرق ہے ہماری اور ان کی بات. ہم سودا کرتے ہیں، وہ سودا نہیں کرتے، وہ شکر ادا کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اس ذات حق نے ہمیں کتنا عطا کیا ہے. دنیا و آخرت کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، چاہیں تو سورج کو پلٹا دیں، چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں. وہ کہتے ہیں ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں، وہ خدا کی ان نعمتوں کو دیکھتے جاتے ہیں، پوری پوری رات سجدے میں رہتے ہیں. ہم نے اور ان کی عبادت میں بہت فرق ہے. یہ سوچنا نافہمی ہے کہ ہمیں تو ضرورت ہے، وہ تو نماز پڑھتے ہیں. ہم حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ جو انہیں عطا ہو چکا ہے اس کے شکرانے کے لیے. پیغمبر اکرم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نماز کی کیا ضرورت ہے، آپ کو پوری پوری رات نماز میں ہوتے ہیں. کہا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں، اس نے اس کائنات میں سب سے بڑا مقام مجھے عطا کیا ہے، اس دنیا کو میرے سب کے قلب کیا ہے، اس نے میرے لیے اتنا کیا ہے، میں اس کے لیے ایک رات نماز بھی ادا نہ کروں. بہت فرق ہے ہم میں اور ہم میں. اب سمجھ آتا ہے کہ وہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ اتنا عبادت کیوں کرتے ہیں، انہیں عبادت کا شوق کیوں ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں عبادات میں جتنا لذت نماز میں ہے کسی چیز میں نہیں ہے. اچھا ہم سیدھی سی بات آپ کو نماز سے بڑھا سکتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے ختم کرو، یہ بوجھ اپنے سر سے ادا کرو، اور وہ لذت محسوس کرتے ہیں. فرق ہے ہماری اور ان کی عبادت میں. آپ کہیں گے ہم کیوں بھی لذت محسوس کرتے ہیں جب سب سے لذیذ چیز ہے؟ وجہ یہ ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں، جب آپ نئے کوئی ہم میں سے بیمار ہو، شدید بیمار ہو، بہت زیادہ اسے بخار ہو، ایمانداری سے بتائیں جو چیز بھی اس کو دو اس کے لیے ذائقہ تلخ ہوتا ہے یا نہیں؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں جتنی ذائقے دار چیز دیتے ہو اس کا ذائقہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دل سے بیمار ہے, ہماری روح بیمار ہے. کیونکہ ہماری روح بیمار ہے, عبادات کا مزہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا, چلے گا بھی نہیں جب تک یہ روح صحیح نہیں ہوگی. جیسے اگر جسم بیمار ہو تو کوئی چیز لذت نہیں دیتی, مزہ نہیں دیتی, کسی چیز کا جی نہیں کرتا. اسی طرح کیونکہ ہماری روح بیمار ہے, ہمیں کوئی عبادت اچھی نہیں لگتی, مزہ نہیں دیتی, بلکہ جی ہی نہیں کرتا. ہم زندگی کے لیے مرتے ہیں. کربلا میں آئیں دیکھیں, معصوم بچے موت کے لیے مر رہے ہیں. کربلا میں کربلا والوں کے لیے, امام کے ساتھیوں کے لیے جینا مشکل تھا, مرنا آسان تھا. اور موت بھی انہیں کیسی لگتی تھی, عجیب ہے, کیسی لگتی تھی موت. جناب قاسم نے جب اصرار کیا, کہا چچا ہمیں بھی جانے دیں, ہمیں بھی اجازت دیں, کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ کہا یا امی, یا امی, احلا من الاسد. چچا جان مجھے شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. موت کا ذائقہ قاسم سے پوچھو. قاسم کو زندگی امام کے بغیر اچھی نہیں لگ رہی, تلخ لگ رہی ہے, موت میٹھی لگ رہی ہے. کیوں؟ جتنا قاسم کی روح مضبوط ہے اتنا کسی کی روح مضبوط نہیں ہے. ماں سب کو تیار کر رہی ہے شرع عاشور. قاسم کی ماں قاسم کو کہہ رہی ہے دیکھو بیٹا, تمہارے بابا تو ہیں نہیں, تم ہو جو آج ان کا نام سرخرو کرنے والے ہو. بار بار سمجھا رہی ہیں. جناب قاسم نے کہا ماں گھبراؤ نہیں, کل جو میں قربانی پیش کروں گا ایسی قربانی کسی نے پیش نہ کی ہوگی. دوستو انصار باری باری جانے لگے. حبیب شہید ہو گئے, زبیر بن کعب شہید ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, لیکن جیسے ہی کوئی شہید ہوتا تھا ایک ساتھی کم ہوتا تھا, زہرا کی لاڈلیاں زینب گھبرا جاتی تھی کہ بھائی کے ساتھی کم ہو رہے ہیں, ایک ایک کر کے جا رہے ہیں, سب ساتھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. کسی وقت اہل بیت کے بچے جانے لگے, اور محمد چلے گئے. جب اور محمد نہ رہے جناب قاسم آئے. آپ چچا جان ہمیں بھی اجازت دیجیے, ہمیں بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. جیسے ہی کہا مولا نے پتا ہی کیا جواب دیا, کہا قاسم تجھے دیکھ کے تو مجھے حسن یاد آتا ہے, تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, تمہیں موت کی طرف کیسے بھیج دوں؟ جب بھی بھائی حسن کو یاد کرنا ہوتا ہے تمہیں دیکھ لیتا ہوں, تسلی ہو جاتی ہے. چند بار آئے مولا یہی کہتے ہیں, جناب قاسم طرف جاتا. ان دفعہ آنے کے بعد کہاں کہ چشم نے یہ بتائیں کہ کربلا کے شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے. کہا قاسم کیسی بات کرتے ہو, کربلا کے شہداء کی فہرست میں تو اصغر کا بھی نام ہے. اصغر کا نام کہنا تھا یہ شہزادہ کہنے لگا. چچا جان کیا یہ ملعون خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا قاسم تر جیسے شیر کے ہوتے ہوئے ان کی یہ ضرورت یہ کہنے میں آئے؟ قاسم نے سینہ تان لیا, کہا چچا میرے ہوتے ہوئے کسی پہ آنکھ نہیں آنے دوں گا. اب جب اجازت نہ ملی اپنے خیمے کے باہر جا کے قاسم بیٹھ گئے، ہاتھ پہ لکیریں کھینچنے لگے اور روتے جاتے ہیں، لکیریں کھینچتے جاتے ہیں، سوچتے جاتے ہیں کہ کاش آج چچا مجھے اجازت دیتے ہیں، میں چچا کی نصرت کرتا، یہ سوچتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، اور پتہ ہی کتنا رو رہا ہے قاسم، اجازت کے لیے اتنا رو رہا ہے، روایت میں ہے کہ قاسم جہاں بیٹھا ہے آنسو سے زمین تر ہو چکی ہے، روتے روتے ذہن میں خیال آیا کہ جب بابا اس دنیا سے جانے والے تھے آخری وقت میں بابا نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم زندگی میں جب سب سے زیادہ مشکل آ جائے، جب سب سے بڑی مصیبت تمہیں نظر آنے لگے اس تعویذ کو کھول لینا، اس سے بڑی مصیبت کیا آئے گی، میرے چچا ہیں دشمنوں کے نظرے میں گھرے ہوئے ہیں، بازو سے تعویذ کو کھولا، تعویذ کو کھول کے کیا دیکھا، لکھا ہوا تھا قاسم جب تم یہ تعویذ کھولو گے وہ عاشور کا دن ہوگا، کربلا کی زمین ہوگی، میرا بھائی آزا کے نظر میں گرا ہوگا، قاسم میرے بھائی کی نصرت کرنا، چچا کی مدد کرنا، چچا کی نصرت کرنا، اور چچا کو جا کے میرا یہ خط دے دینا، چچا تمہاری مشکل کو حل کر دیں گے، چچا تمہیں اجازت دے دیں گے۔ قاسم نے یہ خط لیا، خط لینے کے بعد قاسم آگے بڑھے، اب قاسم روتے ہوئے نہیں جا رہے، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، جا کے سلام کیا، سلام کے بعد کہا چچا چچا بابا نے خط بھیجا ہے، ایسے ہی سننا تھا بھائی کا خط، حسین نے لے کے اپنی آنکھوں میں لگانا شروع کیا، اسے لینا شروع کیے، کہا رہے یہ تو میرے امام کا حکم ہے، کہا قاسم 13 سال بچے نے میں اتارا ہے، عمر صاحب کو کہا دیکھو مجھے اجازت دو، میرے صاحب میرے بیٹے بھی ہیں، سب سے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجوں گا، اس کا کام چند منٹ میں تمام کر دے گا۔ عمر صاحب نے کہا تمہیں نہیں معلوم، اس کے سین پہ نہ جاؤ، یہ علی کا بیٹا ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ اس نے ضد کی، عمر صاحب نے کہا تم اپنے بیٹے کو بھیجو، اس کے بیٹے کا آنا تھا، ادھر عباس نے دعا کرنا شروع کی، حسین نے کہا بارے الہ میرا بیٹا بیوسا ہے، بھوکا ہے، تین دن کی پریاس ہے، وہ پہلوان کا بیٹا ہے۔ قاسم نے مڑ کے کہا جب تک فکر نہ کرے میں علی کا شیر ہوں۔ قاسم نے اسے لڑکا کے کہا حملہ کرو، اس نے حملہ کیا، قاسم نے روکا، کہا علی کے شیر کے حملے کو روکو، حملہ کیا، پہلے ہی وار میں اس کے دو ٹکڑے کر دیے، تکبیر بلند کی، اندر شامی غصے میں آیا، اپنا دوسرا بیٹا بھیجا، قاسم نے اسے بھی دعا سے نکالنا کیا، تیسرا بیٹا بھیجا، اس کو بھی واسطے جاننا کیا، ارنکشوں کی غصے میں تھا، عمر صاحب نے کہا دیکھو سب مل کے اس پہ حملہ کرو، ایک ایک کر کے جاتے رہو گے جاننا واسطے ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں اب میں جاؤں گا، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے، شام میں اس سے بڑا پہلوان نہیں تھا، یہ ارنک کا بھی پہلوان آگے بڑھنا شروع ہوا، اس کا آگے بڑھنا تھا، مولا حسین نے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر لیے، کہا میرا نام مار چھوٹا ہے، یہ بات پیاسا ہے، بارے الہ اس کی مسرت پر مار، تدبیر قاسم نے بلند کی، وہ حملے کرنے لگا، قاسم روکنے لگا، ارے قاسم نے حیدر کا نام لے کے یا علی بدل کے مار دیا، اس نے دو ٹکڑے کر دیے۔ تمہارے صاحب نے کہا میں نے پیسہ تھا ایسا نہ کرتا، چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ اب جب چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا، ارے ایک 13 سالہ بچہ ہے، کس کس کے بعد کو روکے، کوئی تیر سے حملہ کرتا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے، کوئی پتھر سے حملہ کر رہا ہے، کوئی ریلوے سے حملہ کر رہا ہے، کہاں سے میرے علی کا شیر تکبیر بلند کرنا جا رہا ہے، حملوں کو روکتا جا رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا قاسم کی سواری کی، ارے قاسم کا باؤ الٹا پہ الجھا، یہ الجھ جاتا، دشمن حملے پہ حملے کرنے لگے، قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو آئی ہے، چچا میری مدد کو آئی ہے، ارے عباس بھی میدان کی طرف پڑے، حسین بھی میدان کی طرف پڑے، دشمن گھبرا گیا، دائیں کے بوڑھے بائیں بھاگ گئے، بائیں کے دائیں چلے گئے۔ جب مولا حسین پہنچے تو دیکھا تو کیا دیکھا، قاسم کے لاج کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مولا حسین کے ٹکڑے اٹھاتے تھے، اس کا بوسا لیتے تھے، ارے بکیا کا روک کر کے کہا ہوگا حسن بھائی،
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
ماتب حسین یا حسین یا حسین
یا حسین
کی شبا ہے مالک کا دل پر ٹکڑے دیکھا دل میں ٹکڑے کربلا میں تو اللہ کے دل شب ٹکڑے کربلا میں تو اللہ کے دل شب ٹکڑے سر جھکائے ہوئے رو تیرے حسین نے علی سر جھکائے نی کے اٹھا کر ٹکڑے اپنے بھائی کی نشان نی کے اٹھا کر ٹکڑے کربلا میں دل شب ٹکڑے کربلا میں دل شب ٹکڑے قاسم کا جنا داغے جگر شاہ کا ہے یہ قاسم کا جنا داغے جگر شاہ کا رنج شبیر اٹھا لائے باتر ٹکڑے رنج شبیر اٹھا لائے باتر ٹکڑے کربلا دل شب ٹکڑے کربلا میں دل شب ٹکڑے ساتھ شبیر گیا باسو علی اکبر ہے ساتھ شبیر گیا باسو علی اکبر ہے سب کی چادر ٹکڑے سبھی چادر میں اٹھا لائے سمٹ کر ٹکڑے کربلا میں ہوا دل شب ٹکڑے کربلا میں ہوا دل شب ٹکڑے مادر حضرت کا سم سے یہ کہتے حضرت کا سم سے یہ کہتے تھے حسین آپ کے نام کے ہیں اٹھا کر ٹکڑے آپ کے نام کے ہیں اٹھا کر ٹکڑے کربلا میں ہوا دل شب ٹکڑے
دادی مارے ماں دل میں دے سمجھا